احمده واصلي على رسوله الكريم. درس کے آغاز سے پہلے آئیے کہ ہم سورہ حدید کی پہلی 15 آیات کی تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نذر قلوبنا بالإيمان، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، مجھے آج کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا کام سید صاحب نے کافی آسان کر دیا کہ سورہ مبارکہ کے بارے میں جو تعارفی باتیں مجھے کہنی تھیں انہیں نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ انہوں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. چونکہ مجھے خوب اندازہ ہے کہ جو ارادہ میں نے کیا ہے کہ آج ہم اس 15 آیات کو ہم پڑھ لیں اور ان کا مطالعہ مکمل کر لیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے. تاہم اپنے طور پر ارادہ یہی ہے، اور اللہ تعالی سے میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں زیادہ تفاصیل میں جائے بغیر آج یہ کوشش کروں کہ ان 15 آیات کا جو ماحصل ہے وہ یکمشت طور پر ایک ہی نشست میں آپ کے سامنے آ سکے. اس سورہ مبارکہ سے قرآن حکیم میں مدنی سورتوں کے ایک سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، اور ان سے آپ میں سے اکثر حضرات کے جو ان مجالس میں شرکت فرما رہے ہیں بخوبی واقف ہیں، اس لیے کہ انہی 10 سورتوں میں ایک سورہ صف ہے جس کا درس ان اجتماعات میں ہو چکا ہے، پھر سورہ جمعہ ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر سورۃ المنافقون ہے اس کا بھی یہاں درس ہوا ہے، پھر سورۃ التغابن ہے اس کا بھی درس ہو چکا ہے. تو گویا کہ ان 10 سورتوں میں سے 4 مکمل سورتیں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور ان میں جو مضامین کسی قدر تفصیل سے آئے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انہی کا ایک نہایت اجمالی مرقع، نہایت جامع شکل میں وہ اس سورہ مبارکہ میں سامنے آئے گا. تو میں چند باتیں صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ ان سورتوں سے پہلے 7 سورتیں ہیں مکیات، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ قبر، سورۃ النجم، سورہ رحمان، سورہ واقعہ. یہ 7 سورتیں جو ہیں یہ اس اعتبار سے قرآن مجید میں ایک منفرد مزاج کی حامل ہے کہ جہاں تک تو حسن معنوی کا تعلق ہے وہ تو قرآن مجید کے ہر ہر لفظ میں ہے، لیکن ایک حسن ظاہری ہوتا ہے، یعنی الفاظ نہایت خوبصورت ہوں، الفاظ کی جو ترکیبوں کی شکل آئے وہ بڑی چست ہو، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہو. تو یہ جو ظاہری محاسن ہے کلام کے، جو قرآن مجید کی تاثیر کا یقیناً ایک بہت اہم پہلو، اس کے اعتبار سے یہ 7 سورتیں قرآن مجید میں چوٹی کی دروائے سنام. یہی وجہ ہے کہ ان میں ایک سورت ہے سورت الرحمن، جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا. سورت الرحمن عروس القرآن، جیسے دلہن کو آپ آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اس کا بناؤ سنگھار کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس روپ کی ایک صورت جو ہے سورہ رحمان اسے نہایت مزین کیا ہے. اسی کا ایک بڑا کامل ہے سورۃ الواقعہ بھی، خود سورہ قاف کا جو ہے وہ اس کا آہنگ وہ بہت اہم ہے اور بڑا پیارا ہے. تو ان میں جو مضمون ہے، اصل میں نے اس میں ظاہری کی بات کی ہے، اصل مضمون جو ہے ان 7 سورتوں کا وہ انذار ہے، خبردار کرنا اور آخرت کی خبر. اس لیے کہ اصل مسئلہ وہ ہے جیسے کہ حضور نے ایک بڑے پیارے قول مبارک میں فرمایا کہ من جعل همومه هما واحدا هم الآخرة کف اللہ جمیع همومہ فی الدنیا، جو شخص اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دے گا، اور وہ فکر آخرت ہے کہ یہ فکر چھا جائے تمام تفکرات پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام تفکرات کا ذمہ خود لے لے. تو یہ فکر آخرت جو ہے اصل میں یہ ہمارے ایمان کا لبے لباس ہے. بدقسمتی سے دل ٹھکتا نہیں ہے، اگر اسی پر انسان کا دل ٹھک جائے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر ہماری زندگیوں میں خراب آ جائے. اس کے ساتھ اب جو یہ 10 صورتیں آ رہی ہیں مدنیات، جن میں پہلی یہ سورہ حدیث ہے، ان کا اگر میں عرض کروں کہ یہ ایک دوسرے پہلو سے پورے قرآن میں اہم ترین گروپ، جیسا کہ ابھی سید صاحب نے آپ کو بتایا مسلمانوں سے خطاب. اب یوں تو مسلمانوں سے خطاب قرآن مجید میں ہر جگہ ہے، مکی صورتوں میں بھی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ سورہ عنکبوت میں ہے، اور مختلف جگہوں پر ہے. لیکن یہ کہ امت مسلمہ سے بحیثیت امت جو خطاب شروع ہوا وہ مدنی صورتوں میں ہوا، اگرچہ طویل جو مدنی صورتیں ہیں ان میں صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یہود سے بھی ہے، نصارہ سے بھی ہے، جیسے کہ ابھی انہوں نے مثالاً فرمایا، صحیح فرمایا، سورہ بقرہ میں تقریباً اس کا چوتھائی جو ہے ایک ربع وہ یہود سے براہ راست خطاب پر مشتمل ہے. 40 رکوع ہیں جن میں 10 رکوع وہ ہیں جو پانچویں رکوع سے پندرہویں رکوع تک. سورہ آل عمران کا ایک خاصا بڑا حصہ ہے کہ جو نصارہ سے خطاب پر مشتمل ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء کا ایک بڑا حصہ ہے جو منافقین، لیکن یہ جو صورتیں ہیں 10 کی طرف، ان میں جو اصل بات ہے، جو چند مشترک نکات ہیں ان کو نوٹ کرنے، پہلے بھی میں نے بیان کیے ہیں لیکن اب بھی گن دینا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ ان میں خطاب کا رخ ایکسکلوسیولی امت مسلمہ سے، کسی اور سے خطاب ہے ہی نہیں. ذکر اگر یہود کا آئے گا تو بطور نشان عبرت کے مسلمانوں تم سے پہلے یہ تھے امت مسلمہ، ان میں یہ خرابیاں ہوئی جس کی وجہ سے وہ معذور کیے گئے اور تم اس مقام پر اب فائز کیے گئے، تو اب تم اپنے سامنے رکھو کہ یہ نشان عبرت ہے تمہارے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راہوں پر چل پڑو جن راہوں پر چلنے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ حق ہو گئے. اسی طریقے سے نصارہ کا ذکر آئے گا تو وہ بھی ان کی کوتاہیوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کے ذکر کے ذریعے، ان سے خطاب نہیں، نہ خطاب یہود سے ہے ان صورتوں میں، نہ خطاب نصارہ سے، نہ خطاب مشرکین عرب سے ہے جو مکی صورتوں کا اصل مضمون ہے، بلکہ خطاب جو ہے جیسا کہ میں نے وہ انگریزی لفظ استعمال کیا ایکسکلوسیو ہے، خصوصی طور پر یہ خطاب امت مسلمہ سے ہے ان 10 کی 10 صورتوں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ امت مسلمہ کے دو اجزاء، اس لیے کہ دنیا میں جو مسلمان سمجھا جائے گا وہ امت مسلمہ میں شامل ہے، وہ دو جز کیا ہوں گے؟ انہی میں مومنین صادقین بھی ہیں، انہی میں منافقین بھی ہیں. آخر منافق بھی تو لیگلی تو مسلم ہے، قانونی طور پر وہ مسلمان ہے. عبداللہ ابن ابی بھی حضور ہی کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، بلکہ بڑا چودھری تھا، جب حضور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو تلقین کیا کرتا تھا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سننا، حالانکہ وہ منافقین کا سردار تھا، سر خیل تھا. تو امت مسلمہ میں یہ دو عناصر گڈمڈ ہمیشہ رہے ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ نہ ایمان کے درجات کی کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ ایک ایمان ہمارا ہے اور ایک ایمان ابو بکر صدیق کا ہے اور عمر فاروق کا ہے اور عثمان غنی کا ہے اور علی مرتضیٰ کا ہے، چہ نسبت خاک رابع عالم پاک، وہاں بھی پلس ون سے چلیں گے تو پلس انفینیٹی تک پہنچ جائیں گے آپ. اسی طرح نفاق کے بھی درجے کم نہیں ہیں، وہ مائنس ون سے مائنس انفینیٹی تک جائے گا. ایک نفاق جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی کا ہے، ایک نفاق کسی عام شخص کا ہے، تو اس میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا. وہ جو فارسی کا شعر ہے بارہا میں نے پڑھا ہے کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر. تو یہ جو گڈمٹ ہیں امت مسلمہ میں ان دونوں سے خطاب ہے ان صورتوں میں. مومنین صادقین سے بھی اور منافقین سے بھی. دوسری قدر مشترک اس میں یہ ہے ان صورتوں میں کہ انداز کچھ ایسا ہے کہ جیسے مسلمانوں میں کچھ ان کے جذبے ایمانی میں بھی کمی ہو رہی ہے، جوش جہاد بھی کچھ سرد پڑ رہا ہے، جذبہ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی کمی ہے، ذوق شہادت میں بھی کوئی کمی ہو گئی ہے. تو جیسے کسی کمی کا احساس دلانا اور اس پر جھنجھوڑنا مطلوب ہوتا ہے، وہ انداز ان تمام صورتوں کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تیسری قدر مشترک نوٹ کیجئے کہ یہ اکثر صورتیں جو ہیں سوائے ایک استثناء کے، سورہ حشر کے، یہ اکثر صورتیں نازل ہوئی ہیں مدنی دور کے نصف آخر میں. یعنی یوں سمجھیے کہ سن 5 جو ہے وہ مدنی دور کا وسط بنے گا، اور جو غزوہ احزاب ہے وہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور بالکل نصف ہے وہ، سن 5 میں ہوا غزوہ احزاب. یہ تمام صورتیں جو ہیں سن 5 کے بعد ان کا تو کوئی سوال نہیں کہ ان کے جذبہ انفاق میں کمی آئی ہو. ابو بکر، عمر، عثمان، حمزہ کا تو خیر شہادت ہو چکی غزوہ احد میں، لیکن یہ جو ہے سابقون الاولون، ان کے کہیں جذبہ ایمان میں یا ذوق شہادت میں کمی نہیں آئی. لیکن جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں کثرت کے ساتھ، اب ان کو سامنے رکھیے تو اوسط جو ہے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا، اور جذبہ جہاد اور ذوق شہادت اور جذبہ انفاق کا اوسط امت مسلمہ میں اب وہ نہیں ہے کہ جو پہلے تھا. یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ جس کو سامنے اگر آپ رکھیں گے تو اس پر پھر گرفت کا انداز آپ اس میں پائیں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی؟ جیسے کہ سورہ صف میں ہم دیکھا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ جو انداز ہے یہ ان صورتوں کا ایک مشترک انداز ہے. تو یہ چند چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یوں سمجھیے کہ مسلمانوں سے جو مطالبہ ہے اور اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، جو تقاضے کے مسلمانوں کو خاص طور پر اجتماعی سطح پر پورے کرنے ہیں، ان کے بیان میں یہ صورتیں قرآن مجید کا کلائمیکس ہیں. اور جیسے میں نے ان 7 صورتوں کا ایک عمود معین کیا انذار، اسی طرح نوٹ کیجئے کہ ان 10 صورتوں کا عمود ہے تکبیر، اللہ کی بڑائی کرنا، اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا. جیسے کہ سورہ صف کا مرکزی مضمون کیا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، پوری ایک صورت اس مضمون پر. اسی طرح اس سورہ حدید کی آیت نمبر 25 پر جب ہم پہنچیں گے، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ کب اس کا درس کی نوبت آئے گی، اس کا مضمون بھی یہ ہے کہ ہم نے یہ دین اس لیے اتارا ہے کہ اسے قائم کیا جائے، ہم نے تمہیں نظام عدل و قسط دیا ہے تاکہ اس کو برپا کیا جائے، ہم نے جو میزان اتاری ہے وہ اس لیے کہ اسے نصب کیا جائے، اس میں تل کر ملے جس کو ملے، اور حقوق و فرائض کا جو توازن ہم نے دیا ہے بالفعل قائم ہو. ورنہ تو یہ سارا جو ہے شریعت کا نازل کرنا، کتابوں کا اتارنا، رسولوں کو بھیجنا، یہ سب کا سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی قرار پائے گا، یہ تو کار عبث ہے. قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا ہم نے کہ صرف تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لو، قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اسے قائم کرو، اس میں جو حدود اللہ ہے انہیں نافذ کرو، اس کی روح سے جس کا جو حق معین ہے وہ اس کو پہنچے، اور جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. اگر یہ نہیں ہوتا بالفعل تو یہ تو پھر صرف ایک، یوں سمجھیے کہ ایک موروثی، جیسا کہ ابھی سید صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک موروثی اسلام ہے کہ جو ہم لیے بیٹھے. تو تکبیر ہے ان 10 صورتوں کا تھیم یا سینٹرل آئیڈیا، یا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں عمود. اور انذار ہے ان 7 صورتوں کا جو اس سے پہلے مکی آئی ہیں. ان دونوں میں جو ربط ہے وہ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات سے آپ کے سامنے آ جائے گا، یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو. اور اس جد و جہد کا منتہائے مقصود کیا ہے؟ تکبیر، وربک فکبر. تو یوں سمجھئے کہ قم فانذر کے اعتبار سے وہ 7 صورتیں اور ربک فکبر کے اعتبار سے یہ 10 صورتیں، یہ گویا کہ قرآن مجید کے ان دو الفاظ کے حوالے سے ان کے جو تھیمز ہیں، مین تھیم، سینٹرل آئیڈیا، جو ایکسس ہے، جو عمود ہے، اسے آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ سید صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو 10 صورتیں ہیں ان میں اہم ترین، جامع ترین، عظیم ترین یہ سورہ حدید ہے، جس کا کہ اب ہم اللہ کا نام لے کر سلسلے وار آغاز کر رہے ہیں. انہوں نے بریک اپ بھی بتا دیا ہے. اصل میں میرے دروس جو اس سے پہلے ہوئے ہیں لاہور میں، میں نے 6 دن میں 2-2 گھنٹے درس دے کر اس سورت کے درس کی تکمیل کی، اور یہ میرے اصل میں آج جو کچھ میں کوشش کر رہا ہوں، یہ کم سے کم میرے 3 دروس کا موضوع ہوتا ہے کہ پہلی 6 آیات پر ایک درس، پھر اگلی 6 آیات پر ایک درس، پھر 3 آیات پر ایک درس، پھر 4 آیات پر ایک درس، پھر 5 آیات پر ایک درس، پھر آخری آیات پر ایک درس. تو 6 حصے ہیں در حقیقت اس کے، جن میں آج میں نے بڑی ہمت کی ہے کہ ارادہ یہ کیا ہے کہ میں 15 آیات کا، اس لیے کہ تفصیلی دروس کے کیسٹس موجود ہیں، جن کو شوق ہوگا وہ کیسٹ لے کر سن لیں گے، لیکن یہ کہ ان کا جو ایک بحثیت مجموعی تاثر قائم ہوتا ہے، اللہ کرے کہ آج میں اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ تاثر آپ حضرات کو منتقل کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یہ مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. فرق کیا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی کا ایک اضافہ ہے، تکرار ہے، زیادہ زور دینے کے لیے. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. تو ذرا تاکید میں اضافہ ہو گیا، مضمون وہی ہے. سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں فعل ماضی کے بجائے فعل مضارع استعمال ہوا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ان دونوں کو لا کر گویا کہ احاطہ کر لیا گیا زمان کا. زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل، اور عربی میں حال اور مستقبل کو جمع کر لیا جاتا ہے فعل مضارع میں. تو ماضی میں سبحا اور مضارع میں یسبح، گویا کہ ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ ہو گیا. اور ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ احاطہ ہے مکان کا، جسے آپ کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس، یا ہماری جو ٹوٹل ایگزسٹنس ہے، اس کو جب آپ 2 الفاظ میں لائیں گے تو یہ وقت، کون و مکان، اور وقت اور زمان، بس یہ چیزیں ہیں. تو وقت کا احاطہ ہو گیا فعل ماضی اور فعل مضارع لا کر. اور قرآن مجید چونکہ فلسفیانہ اصطلاحات استعمال نہیں کرتا، تو کون و مکان کا لفظ نہیں وہ کہیں لایا ہے، بلکہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کون و مکان کو سمجھنے کے لیے کوئی شخص منطق سے واقف ہو، لیکن ما فی السماوات و ما فی الارض اس کو ایک بدو بھی سمجھ لے گا، ایک کاشتکار بھی سمجھ لے گا، ایک عام انسان بھی سمجھ لے گا، اور جہاں تک کسی حکیم اور فلسفی کے لیے تعلق ہے، اس کے لیے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے. یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ تسبیح سے مراد کیا ہے. سبح یسبح کے معنی ہے تیرنا، سطح پر برقرار رہنا، اور سبح یسبح کے معنی کسی چیز کو تیرانا، کسی چیز کو سطح پر قائم رکھنا. تو یسبح اس کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ کو اس کے مقام رفیع پر قائم رکھنا، یعنی اسے گرانا نہیں، اس کی جو شان رفیع ہے اس میں کوئی کمی نہ کرنا. یہ تسبیح ہے کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے مبرہ، ہر ذوف سے بالا تر، ہر احتیاج سے پاک، ایک ہستی کامل ہے. یہ تسبیح کیسے ہو رہی ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ کیسے کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تسبیح قولی بھی ہو کہ ہر شے کو اللہ نے ایک زبان عطا کی ہو اور وہ اس میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہو، جیسے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی عین ممکن ہے، اس کو بھی آپ قیاس سے بعید نہ سمجھیے. قرآن مجید کے بعض مقامات پر ان کی طرف اشارہ اور حوالہ موجود ہے، جس کو کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف یاد کروا رہا ہوں. اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اللہ کے کمال علم، کمال حکمت، کمال قدرت کی گواہی دے رہی ہے. جس شے کو دیکھو، اسی کو قرآن یوں کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے. آیات ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. ایک ایک شے اللہ کی نشانی، یا یوں کہہ لیں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اس لیے کہ تصویر اگر کہیں لگی ہو اور بہت اعلیٰ تصویر ہو تو وہ اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دیتی ہے. یہ میز جس نے بنائی ہے، اگر بہت عمدہ بنائی ہے، تو در حقیقت یہ اپنے وجود سے اپنے اس بنانے والے کے کمال فن پر دلالت ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس اعتبار سے اللہ تعالی کے صفات کمال کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا بنانے والا ایک ہستی کامل ہے جس کے علم میں، جس کی قدرت میں، جس کی حکمت میں کہیں کوئی کمی نہیں. بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، یہ مضمون اس سے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ الفاظ سورہ صف میں آ چکے، سورہ جمعہ میں آ چکے، سورہ تغابن میں آ چکے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماء قرآن مجید میں بہت کثرت سے آئے ہیں اور جوڑوں کی شکل میں آئے ہیں. یہی جوڑا العزیز الحکیم، اس کی حکمت کیا ہے کہ العزیز وہ ہستی ہے کہ جس کا اختیار مطلق ہے، ان لمیٹڈ اتھارٹی، ان لمیٹڈ پاورز. اور حکیم وہ ہے جس کی حکمت کامل ہے. ہمارے ہاں دنیا میں تصور یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کا مشہور ایکسیم ہے کہ اتھارٹی اور پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی. اس لیے کانسٹیٹیوشنل لا میں آپ کو معلوم ہے بڑی محنتیں ہوتی ہیں کہ چیکس اینڈ بیلنسز رکھے جائیں. جہاں کوئی اتھارٹی آ گئی ہے وہاں چیکس بھی ہو، جہاں پاور کا ارتکاز ہو رہا ہو وہاں کوئی نہ کوئی اس کے اوپر تحدید بھی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اس لیے پاک ہے کہ اس کی اتھارٹی مطلق، لیکن یہ کہ وہ حکیم کامل ہے، لہذا اس کا وہ اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہاں کوئی امکان اس کے کرپٹ ہونے کا نہیں ہے، اس اختیار مطلق کی بے راہ روی کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں وہ مختار مطلق ہے وہاں وہ حکیم مطلق بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں در حقیقت کے جو بیک وقت آتی ہیں قرآن مجید میں. اب دوسری آیت پر آئیے، لہو ملک السماوات والارض. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ یہ پانچویں آیت میں پھر دوبارہ آیا ہے. اب دیکھیے، چھ آیات پر مشتمل ہے یہ مقام. جو آیات ہیں یہ اصل مضمون ہے توحید باری تعالی، صفات و ذات باری تعالی، لیکن ان چھ میں بھی اس کو دو مرتبہ لائے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. آگے پانچویں آیت میں، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. تو پہلے لہو ملک السماوات والارض پر غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ لام عربی زبان میں بہت سے معنی دیتا ہے، حرف جار ہے. لہو اس کے لیے ہے. اب اس کے لیے ہے کہ کیا معنی؟ کبھی یہ لام استحقاق ہوتا ہے کہ اسی کو حق پہنچتا ہے، کبھی یہ لام تملیک ہوتا ہے کہ بالفعل وہ شے اسی کی ملکیت ہے. میں یہ کہوں گا کہ ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے، میری ملکیت ہے. کہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ شے جو ہے اس پر میرا حق ہے، تو وہاں بھی کہا جائے گا کہ یہ میرے لیے. تو یوں سمجھیے کہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. یہاں دونوں مفہوم ہیں کہ بالفعل بھی اسی کی ہے، ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے، اور ڈی جیورے بھی اسی کی ہے، کہ در حقیقت اسی کو حق پہنچتا ہے. اس لیے کہ وہی خالق ہے. اگر وہ خالق ہے تو وہی مالک ہے، اور وہ مالک ہے تو وہی ملک ہے. جو مالک ہے، مالک اور ملک میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں ان میں فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا سورہ فاتحہ میں جب مالک کا لفظ آتا ہے مالک یوم الدین تو اس کی ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا بادشاہ ہے، فرق کیا ہے؟ تو مالک اور ملک ایک ہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا تنہا مالک بھی وہ اور بادشاہ حقیقی بھی وہ، اور یہ اس کی بادشاہی بالفعل بھی ہے، دی فیکٹو بھی ہے اور دی جیورے بھی ہے، اسی کو حق پہنچتا ہے، سزاوار اسی کو ہے کہ بادشاہ وہ ہو اس لیے کہ خالق وہ ہے۔ اب اس کا دیکھیے جو میں ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے کہہ رہا ہوں تکرار کے ساتھ، وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے اللہ تعالی کی بادشاہی تکوینی، اس پوری کائنات پر اس کا حکم چل رہا ہے، ایسے بڑے بڑے کرے کہ جن کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں ایسٹرانومی کی کتابوں میں یا مضامین میں تو چکر آنے لگتا ہے، ہماری زمین سے اتنا لاکھ گنا بڑا ایک کرہ، لیکن یہ کرے کیا ہے؟ ذروں کے مانند اللہ تعالی کے حکم کے اندر جکڑے ہوئے، پوری کائنات پر اس کا حکم چل رہا ہے، اس کی حکومت قائم ہے۔ اب رہ گیا یہ ہمارا جو عالم انسانی ہے جس میں اللہ نے تھوڑا سا اختیار ہمیں دے دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، سورج کو کوئی اختیار حاصل نہیں، اس کے لیے جو قانون بنا دیا وہ اس کے مطابق وہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے، جو بھی اس کا کوئی مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے، اسی طریقے سے چاند ہے، اسی طریقے سے یہ تمام نباتات کا عالم ہے، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں، ان پر اللہ تعالی کی وہ بادشاہت بالفعل بالکل یا نافذ ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور دوسری مخلوق جسے اختیار دیا وہ جنات ہے، ان کا معاملہ اس وقت ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن یہ دو ہیں جنہیں کہ ثقلان کہا گیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور جس کے لیے بار بار سورہ رحمان میں آیا ہے کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان، وہ جو تسنیہ کا صیغہ ہے کہ یہی دو انواع ہیں اللہ کی کل مخلوقات میں سے جنہیں اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو سیدھے راستے پر چلیں، چاہیں تو ٹیڑھے ہو جائیں۔ اب یہ جو دو ہیں ان کی زندگی کا بھی تجزیہ کریں گے، مثلا میں ہوں اپنے وجود کا تزکیہ کروں تو ٹھیک ہے مجھے اختیار ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، ایک شخص کو اختیار ہے وہ رات کو تہجد پڑھے یا جا کر چوری کرے، لیکن اس وقت اس کا اپنا وجود جو ہے وہ بالکل اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، یہ میرا دل کس کے حکم سے گردش کر رہا ہے، کس کے حکم سے اس کے اندر یہ دھڑکنے ہیں، میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں جب چاہوں اس کو روک دوں، جب یہ رک جائے گا تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ میں اسے چلا سکوں، میرے جسم کا رواں رواں جس قانون میں جکڑا ہوا وہ تو وہی قانون تکوینی ہے، لاکھ آپ چاہیں آپ کے اپنے جسم کے کسی حصے پر آپ کو پسند نہیں ہے کہ بال اگیں، لیکن وہ آپ کے تابع تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے تحت ہیں، وہ اگتے ہیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، تو میرا اپنا یہ وجود جو ہے وہ در حقیقت اسی قانون تکوینی میں جکڑا ہوا ہے۔ میں اسے محاورے میں اس طرح کہا کرتا ہوں کہ صرف ایک ہلدی کی گانٹھ ہمارے پاس ہے جس کو لے کر ہم پنساری بن گئے ہیں، ورنہ غور کریں تو حقیقت میں ہم بھی طعن و کرہن اسی اللہ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے جسم کا ایک ایک ریشہ جو ہے، ایک ایک سیل کہیے، میرے مسل کا ایک ایک جو ریشہ ہے وہ سب اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے واقعتاً اس کائنات میں جو حکومت ہے بالفعل وہ اللہ ہی کی ہے، ایک تھوڑی سی آٹونومی اس نے ہمیں دی ہے، اس آٹونومی ہی میں ہم اس ہلدی کی گانٹھ کو لے کر پنساری بن جائیں تو بن جائیں، ورنہ یہ کہ اگر اصل حقیقت پر نگاہ رہے تو ہم ہر حال میں اس کے اس قانون تکوینی کے پابند ہیں اور اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب یہیں سے مسئلہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ وہی جو ہمارا اختیار ہے اس میں جب ہم اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے اللہ کے اختیار میں دور کر کی ہوئی اتھارٹی کی کامیابی ہے، اجتماعی سطح پر جب آپ کریں گے اسے تو اس کا نام ہوگا حکومت الہیہ کا قیام، اس کا نام ہوگا اقامت دین، کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے وہ تیرا عطا کردہ ہے، ہم اس کو تیری ہی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ تیرے ہی مرضی کے مطابق اس اختیار کو استعمال کریں گے۔ میں نے ایسنس بیان کیا ہے، خلاصہ کس کا، قرارداد مقاصد کا، یہ دوسری بات ہے کہ وہ کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنے کے بعد پھر ہم ایسی لمبی تان کر سوئے ہیں کہ پھر وہ صرف بس ایک، جیسے کہ کہیں کسی چیز کی افتتاح کے لیے کچھ تلاوت ہو جائے قرآن پاک کی، اور اس کے بعد کوئی ریفرنس اس کی طرف نہ ہو. وہ حال ہمارا ہوا ان 40 سالوں میں، لیکن بہرحال وہ جو قرارداد مقاصد ہے اس کا ایسنس یہی ہے. یہی کام جب ایک فرد کرتا ہے اپنی زندگی میں تو اس کا نام عبادت یا عبدیت ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، تیرے مر حکم پر چلوں گا. ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے، آخر میں شراب کا پیالہ لے کر ہونٹوں سے لگا لوں تو کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی، میں پی سکتا ہوں، لیکن اے پروردگار تو نے اس کو حرام کیا ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ جب ہم ایک فرد کی حیثیت سے کرتے ہیں تو یہ مقام عبدیت ہے، یہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ اسی سورہ اسی سلسلہ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں سورہ زاریات میں یہ مضمون آیا ہے، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے. دے دیا ہم نے اختیار، لیکن یہ اختیار تو جانچنے کو دیا، پرکھنے کو دیا ہے، یہ تو نہیں کہ وہ اس اختیار کو استعمال کر کے ہمارے مد مقابل ہو جائیں اور ہماری مرضی کے مقابلے میں اپنی منمانی کرنے لگے. یہ کریں گے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. تو انفرادی سطح پر اگر اللہ کی بادشاہت کو میں اپنے اوپر نافذ کر لوں تو یہ مقام عبدیت ہے. اجتماعی سطح پر، کانسٹیٹیوشنل لیول پر، ایک ملک ایک قوم جب اس بات کو اختیار کرے گی اس کا نام اقامت دین ہے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، هو الذی ارسل رسوله بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ان دونوں کا تعلق اس سے ہے، لہو ملک السماوات والارض. اب آگے چلیے، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. ذرا غور کیجئے گا اس میں کہ در حقیقت ذرا سا لفظی فرق ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق جو ہے وہ واقع ہو جاتا ہے معنی میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم مرتے ہیں، میں جیتا ہوں، اس کا مفہوم کچھ اور ہو گیا. اللہ جلاتا ہے، اللہ مارتا ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہو گیا. ایک الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، اللہ کا انکار ہے. ایک توحید ہے، ایمان باللہ ہے. قرآن مجید میں اس دور میں بھی کچھ تھے ملحدین اور مادہ پرست، جیسے کہ آج کل ہیں ایتھیسٹ انہیں کہیں، انہیں آپ مادیین کہیں، ان کو دہریین بھی کہا گیا ہے، ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن میں. وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی اور زندگی، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، کوئی اور قوت نہیں ہے کہ جو ہم پر موت طاری کرتی ہو. یہ ہے دہریت. وما یہلکنا الا الدہر، اسی کو ایک بندہ مومن کیا کہے گا، اسی نے حیات عطا کی ہے، وہی موت وارد کرنے والا ہے، وہی ہمیں زندہ رکھنے والا ہے، وہی ہمیں مارنے والا ہے. یحیی و یمیت، تو نسبت کے بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ میں خود زندہ ہوں خود مرتا ہوں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ الحاد ہے، یہ مادہ پرستی ہے. وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے، یہ توحید ہے، یہ ایمان باللہ ہے، یہ معرفت ہے، یہ حکمت ہے. تو یحیی و یمیت، اچھا اس میں ایک اور اعتبار سے نفی ہو گئی ہے ایک تصور کی جو ہندوؤں میں ہے. دنیا میں مختلف قسم کے مشرکانہ نظام ہیں، ہندوستان کا ایک مشرکانہ نظام یہ بھی ہے کہ انہوں نے خدا کی ہستی کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے، ایک گاڈ ایز کریئٹر، ایک گاڈ ایز سسٹینر، اور ایک گاڈ ایز ڈسٹرائر. ان میں ایک وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، ایک وہ ہے کہ جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پرورش کنندہ ہے، ایک وہ ہے جو کہ ہلاک کرنے والا ہے، مارنے والا ہے. یہ تثلیث ہندوؤں کے ہاں موجود ہے. آپ کو معلوم ہے ایران میں سنویت ہے، خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا اور ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے، توحید کیا ہے، تمام چیزیں کلیتاً ایک ہی ذات کے اختیار میں، وہی پیدا کرنے والا، وہی پرورش کرنے والا، وہی مارنے والا. خیر کا پیدا کرنے والا، شر کا پیدا کرنے والا. تو یہاں یحیی و یمیت میں وہ نفی ہو رہی ہے اس کی کہ یہ کوئی علیحدہ علیحدہ قوتیں نہیں ہیں، یہ پوری کائنات پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ایک اختیار، کوئی ایک ارادہ، کوئی ایک ڈیزائن ہے کہ جو یہاں کار فرما ہے، ورنہ تو یہاں فساد ہوتا. یہ توافق، یہ باہمی مل جل کر جو مختلف عناصر نتائج پیدا کرتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں اگر ایک ہی ارادہ اور ایک ہی قوت ان کو کنٹرول نہ کر رہی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معرفت خداوندی کے دو حصے اپنے ذہن میں کر لیجئے، ایک معرفت ذات، ایک معرفت صفات. یہ جس طرح میں بتایا کرتا ہوں تقسیم کر لیجئے، معرفت خداوندی دو حصے ہو گئے، معرفت ذات، معرفت صفات. معرفت ذات کے بارے میں جان لیجئے، یہ آؤٹ آف باؤنڈز ہے ہمارے لیے، ہمارے حد امکان سے خارج ہے، جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بڑے عجیب انداز میں کہا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا پیارا قول ہے کہ العجز عن درک ذات ادراک، اللہ کی ذات کے پہچاننے یا علم کے حصول سے عاجز آ جانے کا جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے تو یہی اس کا ادراک ہے. معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہی منتہائے علم ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں جان سکتے. اسی کو حضرت علی نے پھر ایک، جسے آپ کہتے ہیں کہ گرہ لگائی، انہوں نے ایک بات فرمائی، دونوں کو جوڑ کر ایک شعر بنا لیا گیا ہے کہ العجز اندر کی ذات ادراک، حضرت ابو بکر نے فرمایا، والبحث عن کل ذات اشراک، اللہ کی ذات میں کھود کریت کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ دونوں چیزیں مل کر، یہ میرے نزدیک بھی ٹاپ کے عارفین ہیں اس امت کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک ایک مصرع ان دونوں کا دیا ہوا ہے، اور وہ شعر اس سے وجود میں آیا ہے کہ جو کفایت کرتا ہے اس موضوع پر کہ میں نے آپ کو سنا دیا، تو اب آگے چلیے. اب ہماری کل جو پناہ گاہ ہے معرفت خداوندی کے ضمن میں، وہ معرفت ذات رہ گئی، معرفت صفات رہ گئی، معرفت ذات خارج از بحث. صفات میں بھی اب غور کیجئے، اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک جسے آپ کہتے ہیں کوالیٹیٹو، ایک کوانٹیٹیٹو. تو جہاں تک کوانٹیٹیٹو یعنی کمیت کا تعلق ہے، وہ بھی ہمارے تصور سے باہر، اللہ تعالی قادر ہے، کتنی قدرت رکھتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، کیسے ہم جانیں گے، ہمارے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں، ہمارے تخیل میں، ہمارے تصور میں اس کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے یہ ہمارے تصور میں بھی آ سکے. اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے یہ کون جانے گا، یہ تو وہی جانے گا نا جو اللہ تعالیٰ کے برابر علیم ہو کم سے کم، بلکہ اصل میں تو جو اس سے بھی بڑھ کر علیم ہو وہ ایسس کر سکے گا کہ اللہ کا علم کتنا ہے. لہذا صفات میں بھی جان لیجئے کہ ہم ان کی صرف کیفیت کو جانتے ہیں، کمیت کو نہیں جانتے. وہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، وہ بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ قادر ہے کتنا قادر ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ علیم ہے کتنا علیم ہے ہم نہیں جانتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ایک دوسری ہمارے پاس آتی ہے لیمیٹیشن، کہ ہم اس کے کوانٹیٹیو ایلیمنٹ کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، تو اس کے لیے ہمارے پاس واحد پناہ گاہ لفظ ہے کل، ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. بس اور کیا کہیں گے ہم، ہوا بے کل شئین علیم. اگلی آیت ختم ہوگی ہوا بے کل شئین علیم پر، یہاں ہوئی ہوا علی کل شئین قدیر، ہوا بے کل شئین علیم، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو یہ ہر کا لفظ اردو میں، کل کا لفظ عربی میں، اور انگریزی میں آپ کے علم میں ہوگا اومنی کا لفظ ہے، جیسے اومنی بس ہوتی ہے سب کے لیے ہے، عوام کے لیے ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایٹریبیوٹس آف گاڈ کے لیے، اور انگریزی میں الفاظ کیا ہے، اومنی پوٹینٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. عربی میں اس کے لیے لفظ کل ہے, ہوا علی کل شئین قدیر, ہوا بے کل شئین علیم. ان دونوں کے اندر ایک نسبت اور بھی ہے, اسے نوٹ کر لیجئے. یہ دو صفات اللہ کی قرآن مجید میں سب سے زیادہ مذکور ہے. سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت اور علم کا ذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں کا تعلق ہے ایمان بالآخرت سے. اس لیے کہ انسان کو شیطان جن وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے آخرت کے بارے میں, وہ پہلا وسوسہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارے اجزاء تحلیل ہو جائیں گے. کوئی نوجوان آج کل کا کہے گا کہ ہمارے تو ایٹمز بھی ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم پیدا ہو جائیں گے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ہوا علی کل شیء قدیر. اگر تم نے اللہ کو اومنی پوٹنٹ مانا ہے تو یہ اعتراض کرنے کا تمہارا حق ہی نہیں رہا. اگر اللہ کو مانتے ہی نہیں تو آخرت کی بات کرنا آپ سے بیکار. اللہ کو مانتے ہیں اور علی کل شیء قدیر نہیں مانتے تو پہلے اس پر بحث ہوگی, آخرت کی بحث بعد میں آئے گی. اگر آپ نے اللہ کو بھی مانا اور علی کل شیء قدیر بھی مان لیا تو اب آپ کے پاس اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا؟ دوسرا وسوسہ جو شیطان لاتا ہے وہ علم کا ہے کہ ہر انسان کے تمام اعمال کہاں محفوظ ہوں گے. 80 برس کی زندگی, 90 برس کی زندگی, روزانہ کیا کچھ آدمی کرتا ہے, کیا کچھ خیالات آتے ہیں, کیا کچھ امنگیں ہیں, کیا کچھ وسوسے ہیں دل کے اندر گزرتے رہتے ہیں, یہ کہاں ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا وسوسہ ہے. اس کا ازالہ ہے ہوا بکل شئین علیم, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. اسی لیے دیکھیے سورہ قاف میں شروع میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے, ہم جانتے ہیں اس کا نفس کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. تمہیں اپنے وسوسے یاد نہ رہے, تمہیں تو اکثر شعور بھی نہیں ہوتا, وہ تمہارا سب کانشس مائنڈ ہے جو ورک کر رہا ہوتا ہے, تمہارے علم میں نہیں ہوتا, ہمارے علم میں وہ بھی ہے. تو ہوا بکل شئین علیم, اللہ کا علیم, خبیر, لطیف ہونا, یہ در حقیقت ایمان بالآخرت کے ضمن میں شیطان جو دو وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں, ان دونوں کا اگر علاج ہوتا ہے تو اس سے کہ مراقبہ کیجئے اس کا. ہوا علی کل شئین قدیر. مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ لاہوری وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کو پکاؤ, جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں مراقبہ کرو, تو وہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھائی اس کو پکاؤ ذرا, یعنی اب اس کو پڑھتے رہو, تکرار کرتے رہو, دل میں جما لو اس کو کہ ہوا علی کل شئین قدیر, دل میں جما لو اس کو کہ ہوا بے کل شئین علیم. یہ دو چیزیں دل میں جم گئیں تو شیطان کیا وہ وسوسہ اندازی کی جڑ بنیاد جو ہے, یعنی وہ میدان ہی نہیں رہے گا کہ جہاں پر وہ کھڑا ہو کر ناچتا ہے. اگر تمہیں اللہ کی صفت قدرت اور اللہ تعالی کی صفت علم کا کچھ, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, ہوا بکل شئ علیم, یہ تو میں بیان کر چکا ہوں. قدرت کے ساتھ میں نے اللہ کی صفت علم کا بھی کچھ اجمالاً ذکر کر دیا, لیکن یہ جو چار اسماء ہیں اللہ کے, الاول الآخر الظاہر الباطن, واقعہ یہ ہے کہ میں پھر اپنے ان الفاظ کو پورے شعور کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی مشکل ترین آیت ہے. اور میں آپ کو الفاظ اب سنا رہا ہوں امام رازی رحمت اللہ علیہ کے. یہاں آ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان مبہوت ہو جائے, دہشت زدہ. اعلم ان هذا المقام مقام غامض مهيب عميق, جان لو کہ یہ مقام جو ہے قرآن کا بڑا غامض ہے, بڑا عمیق ہے. غامض وہ شے جو بہت چھپی ہوئی ہو, مخفی ہو, جسے تلاش کرنا پڑے. عمیق بہت گہری, مہیب بہت ہیبت والی, ایک جلال کا انداز ہوتا ہے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. الفاظ کتنے سادہ ہیں لیکن یہ کہ ان کا مفہوم کیا ہے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ چونکہ قرآن مجید سب کے لیے نازل ہوا ہے, یہ ان پڑھوں کے لیے بھی ہے اور بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہے. ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا فلسفی علامہ اقبال، اس کے بھی اس علم کی پیاس کو اگر سیری حاصل ہوئی تو اسی کلام پاک سے ہوئی، نہ ملی نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. لیکن یہ قرآن مجید صرف اقبال جیسے نابغہ لوگوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، یہ قرآن مجید عوام کے لیے بھی نازل ہوا. 1400 برس پہلے نازل ہوا، اس جگہ نازل ہوا جہاں کے لوگ فلسفے اور منطق کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، فلسفہ تو بہت دور کی بات ہے، امیین تھے وہ. تو قرآن مجید کا کمال اصل میں یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو بیک وقت وہ کیٹر کرتا ہے، ان ضروریات کو، کہ ایک عامی بھی اس کو سمجھ لے اور بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا حکیم بھی آئے تو وہاں اسے محسوس ہو کہ میرے علم کی پیاس یہاں بجھ رہی ہے، میرے اہم ترین اور مشکل ترین مسائل کا حل یہاں ہو رہا ہے. اچھا، ایک بات اس میں اور ایڈ کیجئے، اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بیان نہیں کی ہے اس مرحلے پہ، ویسے تو بات سامنے کی ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ فرض منصبی ہے کہ جو کچھ ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا اسے آپ بیان فرمائیں. اگر کوئی چیز غامض ہے، کوئی چیز مشکل ہے، اس کی تسہیل، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تبیین، یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ واضح کریں، کھولیں، بیان کریں لوگوں کے لیے جو کچھ کہ ہم نے ان کے لیے نازل فرمایا. اب دیکھیے اتنے مشکل مقام کو محمد الرسول اللہ نے کیسے آسان کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں آتی ہیں ان میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ امام مسلم بھی لائے ہیں اپنی صحیح میں، امام احمد ابن حنبل لائے ہیں اپنی مسند میں، اور بھی مختلف سوائے بخاری کے، صحیح بخاری کے تقریباً تمام جو کتب حدیث ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیحین میں بھی، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے، انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. اے اللہ، تو ہی وہ پہلا ہے کہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، اے اللہ تو ہی وہ آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ تو ہی وہ ظاہر ہے کہ جس سے برتر اور بالا کوئی نہیں، فوق اوپر کو کہتے ہیں، جس سے اوپر کوئی نہیں، اور تو ہی وہ مخفی ہستی ہے کہ جس سے اور مخفی تر کوئی شے نہیں. یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنا دیا اس کو عوام کے لیے کہ وہ یہاں سے گزرے، اگر اس حدیث کو پڑھ کر گزر جائیں تو وہ رکیں گے نہیں، ان کو اشکال نہیں ہوگا، وہ اس کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر وہ اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی نہیں کر سکیں گے تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہاں سے گزر جائیں گے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. لیکن یہاں وہ معاملہ ہے کہ جن لوگوں کا ذہن منطقی ہو، جنہوں نے فکر اور فلسفے کا مطالعہ کیا ہو، جو آنٹولوجی اور فلسفی اور بینگ، فلسفہ وجود کے اندر غلطاؤں پیچا رہے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی یہ آریائی قومیں ہیں، یعنی عرب سے نزدیک ترین آریائی تہذیب کا مرکز ایران میں تھا، اس سے آگے چلیے تو یونان، ادھر آئیے تو ہندوستان، یہ سب کیا ہے؟ آریا. اور آریا ذہن جو ہے اس کے رگ و ریشے کے اندر منطق سراج کیے ہوئے. تو قرآن عرب ہی کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، اس کی کنفرنٹریشن ہونی تھی کن سے؟ اس آریا ذہن سے، اس کا جس کا کہ یوں سمجھیے جس کی گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑا ہوا ہے. لہذا ان کے لیے اس میں جو گہرائی ہے، اب اس میں جو غوطہ زنی کی ہے، اس کو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ فلسفے کا بنے گا اب، جہاں تک دین کا معاملہ ہے محمد الرسول اللہ کے فرمان کے حوالے سے گزر جائیے اس مقام سے، اور یہی در حقیقت لازم ہے، یہی ضروری ہے. باقی فلسفہ ہر شخص کی نہ وہ ود ان ریچ ہے نہ اس کی رسائی ہے وہاں تک، اور خاص طور پر فلسفہ وجود مشکل ترین فلسفہ ہے. وہ مشکل کس پہلو سے ہے اس کو پہلے میں آپ کو سب سمجھا دوں. دیکھیے مثلا ہندوؤں کے ہاں ایک فلسفہ یہ ہے کہ دو ہستیاں قدیم ہیں، خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم. خدا نے اس قدیم مادے سے، قدیم خدا نے قدیم مادے سے یہ کائنات بنا دی، جیسے ایک بڑھئی اس نے لکڑی سے میز بنا دی، ایک اور کوئی ہے کاریگر اس نے لوہے کی چادر سے الماری بنا دی. تو ایک شے پہلے موجود تھی جس سے اس نے کچھ بنایا. خدا بغیر کسی شے کے کسی چیز کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کے پاس مادہ پہلے سے تھا. تو اللہ بھی یا خدا بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم. توحید ختم ہو گئی، سنویت آ گئی، دو ہو گئے نا قدیم. ان کے ہاں ایک تیسرا فلسفہ یہ ہے کہ نہیں، تین قدیم ہیں، خدا بھی قدیم، روح بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. تسلیس ہو گئی. توحید کیا ہے؟ صرف خدا ایک ذات ہے، قدیم صرف وہ ہے، ہمیشہ سے صرف وہ ہے، اور ہمیشہ صرف وہی رہے گا. یہی توحید ہے نا. لیکن اب اس توحید کے بعد اب ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نسبت تو وہ ہے جو بڑھئی کو اس میز سے ہے، کسی اور کاریگر کو اپنی کسی پیدا کردہ شے سے ہے. بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے. وہ جس نے الماری بنائی وہ علیحدہ وجود کا حامل ہے، وہ الماری اپنے ایک علیحدہ وجود رکھتی ہے. کیا یہی نسبت ہے خدا میں اور اس کائنات میں؟ خدا ایک علیحدہ وجود کا حامل ہے، یہ کائنات ایک علیحدہ وجود کی حامل ہے؟ کیا اس کو ذہن قبول کرتا ہے؟ کیا اتنی وسیع اور عریض کائنات میں خدا کہیں ہے ہی نہیں؟ خدا اس سے باہر ہی باہر کہیں ہے؟ اگر اس کائنات سے باہر خدا ہے تو خدا محدود ہو گیا، لامحدود کہاں رہا؟ اس حصے میں تو پھر خدا نہیں ہے نا. اس کائنات نے جتنا بھی اسپیس آکوپائی کیا ہے اس میں تو خدا نہیں ہے، خدا تو اس سے باہر ہے. تو خدا کی ہستی جو ہے وہ لامحدود کہاں رہی؟ یہ ہیں وہ اشکالات. یہ ہیں اب جن لوگوں کو اشکالات پیدا نہیں ہوتے ان کو تو ٹھیک ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، وہ گزر جائیں. وہی ہے پہلا، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. لیکن جس کے ذہن میں یہ اشکال ہو، جس نے فلسفہ پڑھا ہو، جس نے پلیٹونزم اور نیو پلیٹونزم کا مطالعہ کیا ہو، جس نے منطق ارسطو کی پڑھی ہو، جس نے ہندوستان کے مذاہب پڑھے ہو، وہ کیا کرے گا؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے کہ ہمارے متکلمین نے اور ہمارے صوفیہ نے پھر گریپل کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس میں میں صرف ایک بات عرض کروں گا، کسی چیز کو ایڈووکیٹ نہیں کر رہا. ایک راستہ وہ ہے کہ جو اسلام سے باہر ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ مثلا ہندوؤں میں ہے وہ راستہ موجود. انہوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ جیسے برف پگھل کر پانی بن جاتی ہے، تو جب پانی بن گیا تو اب برف کہاں ہے؟ یہ پانی ہی برف ہے، برف کا کوئی علیحدہ وجود نہیں ہے. اسی پانی کو آپ ابالیں گے، بھاپ بن جائے گا. اب پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ پانی ہے. برف کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے وہ برف ہے. اسی طرح خدا ہی تحلیل ہو گیا ہے اور اس نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی. ایک راستہ یہ ہے. یہ بدترین شرک ہے. اس کا نام انگریزی میں ہے پینتھیزم. اس کو آپ فارسی میں کہیں گے ہماؤس. جب خدا ہی نے یہ ساری کائنات کا روپ دھار لیا تو یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا اور یہ بھی خدا اور تم بھی خدا اور میں بھی خدا، سب خدا ہی خدا ہیں. یہ ہے پینتھیزم. پین آپ کو معلوم ہے انگریزی میں ہر شے کے لیے، سب کچھ جو اس میں آ جائے، پین. پین تھیزم. تھیزم کیا ہے؟ مونو تھیزم توحید، ایک خدا کو ماننا. پولی تھیزم شرک، ایک سے زائد خدا کو ماننا. اور پین تھیزم ہر شے کو خدا ماننا. تو یہ تو کفر ہے جس کے کفر ہونے میں شک نہیں، یہ بدترین شرک ہے جس کے بدترین شرک ہونے میں شک نہیں. ہمارے ہاں ایک طبقہ اصل میں اس کے برعکس ایک رائے رکھتا ہے. وہ برعکس رائے یہ ہے کہ یہ کائنات کوئی وجود ہی نہیں رکھتی. یہ تو صرف سراب ہے، دھوکا ہے. جیسے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو سامنے آئینے کے اندر بھی آپ نظر آتے ہیں، لیکن کیا آئینے کے پیچھے کسی شے کا وجود ہے؟ نہیں ہے. درخت کا سایہ پڑ رہا ہے، درخت جیسا ہے، لیکن کیا اس کی کوئی وجود ہے اس کائنات کا؟ اٹس اونلی اپیئرنس، اٹ ہیز نو ریئلٹی. دی ریئل ایگزٹینس بلانگس ٹو اللہ الون. وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے. یہ وجود اعتباری ہے، وجود ظاہری ہے، یہ عکس ہے، یہ سایہ ہے، یہ ظلال ہے. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے یوں حل کیا ہے کہ یہ کائنات اللہ کے اسماء و صفات کے ازلال ہیں، یہ سائے ہیں، سائے سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہے ہی نہیں، نظر آ رہا ہے. اس کی ایک بڑی پیاری مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک آپ لکڑی لیجئے، لاٹھی، اس کے ایک سرے کے اوپر کپڑا باندھ دیجئے، اس میں آپ کیروسین آئل میں بھگو دیجئے اس کپڑے کو، اب اس کو آگ دکھائیے، وہ ایک شولہ ہو گیا، مشل بن گئی. اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے تو دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا، آگ کا ایک سرکل نظر آئے گا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی سرکل ورکل نہیں ہے، اصل میں تو وہ ایک شولہ ہے. اس شولے کی گردش نے یہ شکل اختیار کر لی ہے. اسی کو کہتا ہے غالب کہ ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ تو صرف مظاہر ہے. جنہوں نے مغربی فلسفے کا مطالعہ کیا ہے شاید ان کو یاد ہو، بریڈلے بہت بڑا ایک فلسفی ہے، اس کی کتاب کا نام ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی. اپیئرنس اور شے ہے، وجود سارا یہ اپیئرنگ ایک ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے. اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے، دیکھیے اس کو جان لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات نہیں ہے، یہ فلسفے کی بات ہے. آپ سمجھے پاگل ہے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی شے نہیں ہے، ہے سب چیز، تو ٹھیک ہے آپ مان لیجئے اس کی بات اور اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس بات میں اور اس پہلی بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے. انہوں نے ان موجودات کو حقیقی قرار دیا، خدا کو گم کر دیا، خدا تحلیل ہو گیا، اس کا کوئی وجود مستقل نہ رہا. اور ہمارے صوفیہ میں سے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں اللہ موجود ہے اور کوئی شے موجود ہے ہی نہیں، صرف یہ سائے ہیں. کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، جو کچھ اس کائنات میں نظر آ رہا ہے، یا وہم ہے یا خیال ہے یا سراب ہے، پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، آتشی دائرہ نظر آ رہا آپ کو معلوم ہے ہی نہیں، یا یہ کہ جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے، یا جیسے سائے ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے اس کائنات کی، حقیقت واحدہ اور وجود واحد وہ صرف اللہ کا ہے. یہ ہے اصل میں وحدت الوجود. اس کو ہمارے ہاں بعض لوگ وہ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں پینتھیزم کے ساتھ. ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پینتھیزم کے کفر اور شرک ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں آپ اسے ایک فلسفیانہ تعبیر کہیں، اس سے اختلاف کریں، آپ کو حق ہے، لیکن یہ کہ اس کو کفر یا شرک کہنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو یونٹی آف بینگ اور ہے اور پینتھیزم اور ہے، ہماوست اور ہے، وحدت الوجود اور ہے. اور جو ہمارے ہاں وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ. آپ ذرا غور تو کیجئے، کبھی ان الفاظ کا مراقبہ تو کیجئے، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، تو پھر اور رہ کیا گیا؟ پھر اور کوئی ہے تو کہاں ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے اول و آخر کا ہمارا ذہن کیا بنتا ہے، اگر میں اس میز کو، یہ اس کا اول ہے، یہ اس کا آخر ہے، اس کے مابین میز ہے، اس میز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اوپر سے نظر آ رہا ہے ہمیں اور ایک اس کے اندر، جو بھی اس کے ایٹمز ہوں گے، ذرات ہوں گے، جن سے کہ وہ لکڑی کے ریشے بنے ہوئے ہیں، وہ باہم گتھے ہوئے ہیں، وہ اس کا باطن ہے. تو یہ سب کچھ اگر چاروں اعتبارات سے اس کو سمیٹ لیا، اول و آخر اور ظاہر و باطن، پھر اور کسی شے کا وجود کہاں رہا؟ یہ ہے اصل میں اس آیت کی اہمیت. لیکن بدقسمتی سے جو عامی شخص اس بات کا تصور کرے گا وہ فوراً پینتھیزم کی طرف چلا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیہ نے جو چیزیں کہیں ہیں وحدت الوجود کی، جو حلا میں جا کر وہ در حقیقت ہماؤس بن گئی اور وہ بہت بڑے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئی. اس لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے کہتے ہیں امام رازی رحمت اللہ علیہ، اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق محیب. فارسی میں اس کا تاثر منتقل کیا کرتا ہوں ایک مصرے سے، ہوشدار کے رہبر دم تیغست قدم را، خبردار ہوشیار، اس لیے کہ اب تمہارا قدم جو ہے وہ تلوار کی دھار پر ہے، ذرا بے احتیاطی ہوئی ٹکڑے ہو جاؤ گے، ذرا گرے تو ادھر بھی کھڈ ہے ادھر بھی کھائی ہے. اگر یہ کہتے ہو یہ کائنات حقیقت ہے اور اللہ اسی میں گم ہے تو یہ پینتھیزم ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. اگر تم کہو کہ اللہ علیحدہ ہے کائنات علیحدہ، یہ سنویت ہو جائے گی، دو چیزیں علیحدہ ہو جائیں گی اور اللہ کی ہستی محدود ہو جائے گی، کیا کرو گے پھر؟ لہذا یہ بہت ہی مشکل مقامات میں سے ہے اور یہ فلسفیانہ ذہن کے مسائل ہیں. میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ وائی ہیو آئی ٹیکن آل دیز پینز؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کم سے کم یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان صوفیاء سے سوئے زن ختم ہو جانا چاہیے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں. آپ ان سے اتفاق نہ کریں. ہمارا ایمان تو محمد رسول اللہ کے بعد کسی اور شخص پر نہیں، ایمان تو انہی پر ہے، معصوم صرف وہی ہے، جن کی بات ماننی لازم ہے وہ صرف وہی ہے، ٹھیک ہے. لہذا کسی کو، وہ مولانا روم ہو، وہ شاہ ولی اللہ ہو، وہ حضرت مجدد ہو، آپ ان کے کسی بات سے اختلاف کرنا چاہیں کیجیے، لیکن انہیں یہ نہ کہیے معاذ اللہ اگر آپ شاہ ولی اللہ کے بارے میں یہ گمان کریں کہ وہ مشرک تھے، اور اگر مجدد الفسانی کے بارے میں یہ کوئی کہہ دے کہ وہ مشرک تھے، تو پھر اب توحید کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ تو کوئی آپ کے دماغ کا اپنا کوئی خلل ہے، کوئی فتور ہے. ان کے بعد اور توحید کہاں ہوگی؟ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ان کا مکتوب مدنی ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. اس کے لیے اصطلاح انہوں نے استعمال کی توحید وجودی، کہ وجود ایک ہی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا وجود علیحدہ اور کائنات کا وجود علیحدہ. وجود تو ایک ہی ہے، البتہ جنہوں نے کائنات کو حقیقی بتا کر اللہ کو گم کر دیا وہ بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا وجود حقیقی ہے، اس کائنات کا تو صرف ایک ظاہر ہے، اس کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں، وجود ہے ہی نہیں، ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، اگر اس کو مان لیا تو بھی وجود ایک رہ گیا، توحید باقی رہی. باقی یہ کہ پھر میں عرض کروں گا تیسری مرتبہ کہ اس کا تعلق فلسفے سے ہے، جن کو اس سے مناسبت نہ ہو وہ اس میں دلچسپی نہ لے، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں سے سوئے زن میں مبتلا نہ ہو کہ جن لوگوں نے ہمارے اسلاف میں سے وحدت الوجود کو تسلیم کیا ہے. هو الاول. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اس آیت کے بارے میں، یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں، واحد، اہم ترین نہیں کہہ رہا، واحد، جہاں اللہ کے اسماء کے درمیان حرف عطف آیا ہے، وہی ہے اول اور آخر، ظاہر اور باطن. یہ واو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. العزیز الحکیم ابھی آپ پڑھ چکے، العزیز والحکیم نہیں ہے. اسی طریقے سے سورہ حشر میں ایک آیت میں چار اسماء آئے ہیں، ایک میں آٹھ اسماء آئے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. آٹھ اسماء، کہیں حرف واو ہے؟ غور کیا آپ نے؟ یہاں چار اسماء ہے، حرف واو ہے. سورہ جمعہ میں چار اسماء آئے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. واو نہیں، یہ واحد مقام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی تمام اسماء اور اللہ کی تمام شانیں بیک وقت جمع ہو سکتی ہیں. اللہ بیک وقت العزیز ہے، بیک وقت وہ الحکیم بھی ہے، لیکن یہاں وہ اسماء آئے تھے الآخر اور الاول. یہ بیک وقت کیسے ہوں گے؟ یا تو نکال دیجئے اس کے اندر سے وقت کا تصور، وہ تو الاول اور الآخر، ان میں تو کچھ نہ کچھ فصل تو ہوگا، کسی شے کا اول کسی شے کا آخر. ہمیشہ جب یہ اول و آخر آتا ہے اضافت کے ساتھ آتا ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اب رمضان مبارک زیادہ دور نہیں رہے، پھر وہ حدیثیں آپ سنیں گے. اولہ مغفرۃ و اوسطہ رحمۃ و آخرہ عتق من النار. یہاں اول اور اوسط اور آخر کو مضاف کیا کہ نہیں؟ ہو کے ساتھ، اس کا اول، اس کا درمیانی، اس کا آخر. تو اول و آخر تو اعتباری چیزیں ہیں، کسی شے کے حوالے سے ہوگا اول، کسی شے کے حوالے سے ہوگا آخر. یہ بیک وقت چونکہ نہیں ہو سکتے، لہذا الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ ہے اصل سبب یہاں پر حرف عطف کے آنے کا، باقی پورے قرآن مجید میں کہیں نظیر نہیں ہے. دو دو اسماء آئے، دو دو صفات آئیں، چار چار آئیں، آٹھ بھی آئیں، لیکن بغیر حرف عطف کے. اچھا، اب اس کے ساتھ جو ربط جڑا ہے وہ ہوا بکل شعین علیم کا، وہ بڑا پیارا ہے. جب ہے ہی حقیقت کے اعتبار سے وجود اس کا، تو کیا وہ کسی شے سے غافل ہوگا؟ وہ تو گویا کہ ہر شے جو ہے وہ اس کا عینی شاہد ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، وہ تو اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شنٹ ہے، اس لیے کہ اومنی پریزنٹ بھی ہے، کہیں سے اس کا غیاب ہے ہی نہیں. اسی لیے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ جہاں آتا ہے نا کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے غیب مانیں گے آپ؟ اللہ کی نگاہوں سے کیا چیز اوجھل ہے؟ اللہ کے لیے غیب کا کوئی تصور نہیں، غیب ہمارے اعتبار سے غیب ہے. ہوا بکل شیء علیم، ہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. وہی ہے جس نے بنائے یہ آسمان اور زمین چھ دنوں میں. یہ چھ دنوں کی بات جو ہے قرآن مجید میں بارہا آئی ہے، سورہ قاف میں اس کے ساتھ ایک اضافی بات آئی ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب. ہم نے چھ دنوں میں یہ کائنات بنائی، ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی. یہ اصل میں نفی کی گئی ہے، تورات میں ایک تصور شامل کر دیا ہے کچھ لوگوں نے، چونکہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، پھر انسانوں نے اس کو لکھا، مرتب کیا، تو اس میں ایک تصور ان کا یہ آ گیا اللہ نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، تو کچھ تھکان بھی ہوئی ہوگی، ساتویں دن آرام کیا اس نے. چھ دن میں اس نے بنایا، ساتویں دن اللہ نے آرام فرمایا. اور یہی ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا، کہ چھ دن کام کرو، ایک دن آرام کرو. اب وہ بڑھ رہا ہے دو دن کا ویکینڈ، یا تین دن کی بھی ایک پروپوزل ہے امریکہ میں، چار دن کام کرو، تین دن کا ویکینڈ. اسلام میں کوئی ویکینڈ نہیں ہے، سب دن کام کے. ویسے یہ کہ اپنی ضرورت کے تحت آپ لوگوں کو ریسٹ دیں، یہ دوسری بات ہے، اپنے خرید و فروخت کے لیے ان کو موقع ملے. اسلام میں کوئی دن بھی کوئی تعطل والا دن نہیں ہے. تعطیل جسے آپ کہتے ہیں، تعطیل کا یہاں سوال نہیں. یہ بات تو خیر ہوئی ضمنی، لیکن چھ دنوں سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ چھ دن ہمارے دن نہیں ہیں. انگریزی میں جنہیں ملینمز کہتے ہیں آپ، چھ بڑے طویل ادوار، ہو سکتا ہے ان میں سے ہر دور ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز کا ہو، جو ہمارا حساب ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں 50,000 سال کا ذکر بھی آیا ہے. فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ. ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے سورہ حج میں کہ تم جو سمجھتے ہو تو 1,000 برس وہ اللہ کا ایک دن بنتا ہے. تو اللہ نے 6 مختلف ادوار میں اس کائنات کی تخلیق کی ہے. ابھی اس کا پورا تعین کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہماری سائنس اور آگے بڑھے گی تو شاید معلوم ہو کہ واقعتاً وہ 6 ایپکس ہیں یا 6 ملینمز ہیں جن میں اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. جو اہم تر چیز ہے وہ آگے ہے، ثم استوى على العرش. پھر وہ متمکن ہو گیا ہے تخت پر. یہ اہم ترین بات ہے. دیکھیے، اللہ کو اس کائنات کا خالق تو ہر شخص مانتا ہے، اور جو شخص بظاہر خدا کا منکر ہے وہ بھی کسی نہ کسی خدا کو مانتا ہے. خدا کو نہیں مانے گا تو اس کائنات کی حقیقت مادے کو قرار دے گا، مادے کو خدا مان لیا، مادہ پرست ہو گیا، خدا تو مانا اس نے. اس نے اندھے بہرے مادے کو خدا مانا ہے، خدا تو مانے بغیر چارہ نہیں. کسی نے کہہ دیا ایبسولیوٹ بینگ، وجود مطلق، تو اس نے بھی کسی شے کو مانا کہ نہیں مانا، خدا کا نام نہیں دیا، اسے اللہ کی صفات سے متصف نہیں ٹھہرایا. ایبسولیوٹ بینگ، دی ورلڈ اسپرٹ، روح کائنات، کسی نہ کسی چیز کو ماننا پڑتا ہے، لیکن ایک ٹھوکر جو انسانوں نے کھائی ہے اللہ کے بارے میں یا خالق کائنات کے بارے میں، اور اس میں بڑے بڑے ٹھوکر کھانے والے ہیں یہ جو مشائین کہلاتے ہیں، جو ارسطو کے شاگرد ہیں، اور ہمارے اکثر متکلمین اور مسلمان جو ہمارے فلاسفہ مشہور ہیں، ابن رشد اور ابن سینا اور فارابی، وہ سب کے سب در حقیقت ارسطو کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والے ہیں. ان سب نے دو ٹھوکریں کھائی ہیں اللہ کے بارے میں. ایک ٹھوکر یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر دیا، اب وہ اپنی ذات میں مگن ہے، اسے اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. دوسرے یہ کہ وہ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے. ہر جگہ پر کیا ہو رہا ہے، پتے نے جنبش کھائی ہے، یا کہیں بحر الکاہل کے تہ میں کسی چھ میل نیچے جا کر کوئی مچھلی ہلی ہے، اللہ کو کیا دلچسپی ان چیزوں سے، اللہ اپنی ذات میں مگن ہے. اب یہ دو تصورات ذہن میں رکھیے گا آپ، کہ یہ ٹھوکریں کن کی کھائی ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ کہ جو جن کی علمیت کا اور جن کی منطقیت کا اور جن کی فلسفیت کا دنیا میں لوہا مانا گیا، وہ ان دونوں چیزوں کے ماننے والے. ایک تو وہ اپنی ذات میں مگن ہے، اسے کسی سے دلچسپی نہیں، بنایا ضرور ہے اس نے، اور دوسرے یہ کہ اسے جزیات کا علم نہیں ہے، اسے کلیات کا علم ہے. یہاں در حقیقت انہی دونوں چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے قرآن آیا ہے تو فلاسفہ کی بھی ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ مشائین کے لیے بھی آیا ہے، رواقیین کے لیے بھی آیا ہے. قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ قرآن فلسفیانہ اصطلاحات میں بات نہیں کرتا، وہ منطق کی اصطلاحات میں بات نہیں کرتا. اگر منطق کی اصطلاح میں بات کرتا تو صرف اہل منطق سمجھتے، عرب کا بدو کیسے سمجھتا، ہمارا آج کا ایک کسان کیسے سمجھتا. لیکن یہ ہے کہ اس میں سب کچھ وہ مزمر ہے، ان کی ساری ٹھوکریں جو ہیں ان کا علاج ہے، ان کی ساری گمراہیوں کا اطالعہ موجود ہے، کہ جو بڑے سے بڑے منطقی اور بڑے سے بڑے فلسفی اور بڑے سے بڑے رواقی اور بڑے سے بڑے مشائین میں سے کسی نے کھائی. اب یہاں قرآن نے کس انداز میں بیان کیا. اچھا دیکھیے ایک اور بات نوٹ کیجئے، یہ تو تھی ماضی کی چیزیں، رواقیین اور اشراقیین. رواقیین وہ مشہور ہے اسٹوئکس، جو افلاطون اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکندریہ کا سکول آف تھاٹ جو ہے نیو پلیٹونزم، جو ان کے ماننے والے ہیں وہ رواقیین ہیں، اور جو لوگ کہ ارسطو کے پیروکار ہیں وہ مشائین کہلاتے ہیں. لیکن جدید جو فلسفیانہ کانسیپٹ ہے، جس سے کہ میں اور آپ بچے ہوئے نہیں ہیں، کم و بیش ہمارے ذہنوں میں وہ گمراہی سرایت کیے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جس کو میں کہوں گا جدید سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ. وہ سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ کیا ہے؟ کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا نے اس کائنات کو بنایا، خدا نے اشیاء میں صفات رکھ دیں، اوصاف رکھ دیے، پراپرٹیز رکھ دیں، اس کے لیے کیمیکل اینڈ فزیکل چینجز کے لاز معین کر دیے، اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. دی سیٹ آف رولز، وہ جو قوانین طبعیہ ہیں، فزیکل لاز، اب ان کے تحت یہ کائنات آپ سے آپ رواں دواں ہیں. اب اللہ کا اذن، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم، یہ نہیں ہے. وہ کہیں اپنی ہستی میں مگن ہے. اس حماقت میں کم و بیش ہم بھی مبتلا ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ چونکہ اہل منطق تھے، منطقی انداز میں انہوں نے بات کی ہے، ہم بھی اسی فکر کے اس وقت زلف کے گراہگیر ہو چکے ہیں، اسیر ہیں. لیکن یہ کہ ہم کسی اور انداز میں، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج ہمارا تصور جو ہے عام طور پر، جن کے ذہنوں پر سائنس کا تسلط ہو چکا ہے، وہ ہمارا تصور خدا کچھ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے زوردار کک لگائی فٹ بال کو، اب وہ فٹ بال دوڑی جا رہی ہے، اب آپ یہاں ہیں، آپ کا اس فٹ بال پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ چلتی جائے گی. اگر فرکشن نہ ہو تو اٹ ول کنٹینیو فار ایور، ایوری تھنگ کنٹینیوز ان اٹس اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن الانگ اے اسٹریٹ لائن انلیس اٹ از ایکٹڈ اپون بائی این ایکسٹرنل فورس. یہ قانون ہے، وہ نمبر ایک جو نیوٹن کے تھری لاز ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ. اگر فرکشن نہ ہو تو اب یہ گیند چلتی جائے گی، جو مومنٹم آپ نے اسے امپارٹ کر دیا اپنی کک سے، بس اب وہ جا رہی ہے، آپ اپنے یہاں کھڑے ہوئے، آپ کا کنٹرول نہیں. کچھ یہی تصور ہے آج کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا، کچھ قوانین بنا کے چھوڑ دیا، اب یہ بگ ٹوٹ ہے، اب یہ خود بخود چل رہی ہے. جن لوگوں کے ذہن پر اس کے جراثیم زیادہ مسلط ہو گئے انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا. واٹر کیپس اٹس سرفیس, قانون ہے, پانی تو اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک عصا پڑا ہو موسیٰ کا اور پانی پھٹ گیا ہو, سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے ہو؟ پاگل پن ہے, حماقت ہے, ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہ تو اصل میں مد و جزر کی بات تھی جسے مولوی لوگ سمجھے نہیں. کون ہے اس کے فرمانے والے؟ سر سید احمد خان مرحوم. کیسے ممکن ہے؟ آگ تو جلاتی ہے, کیسے ممکن ہے کہ آگ میں ڈالا گیا ہو ابراہیم کو اور وہ جلے نہ ہو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ امپاسبل. آگ کا کام یہ, اس کی پراپرٹی ہے یہ کہ اسے تو جلانا ہے. ہاں انکمبسٹیبل کوئی چیز ہے جسے جلایا ہی نہ جا سکتا ہو تو وہ بات اور ہے, لیکن ہیومن باڈی از ناٹ انکمبسٹیبل, وہ تو کمبسٹیبل ہے, جل جائے گی. تو کیسے ممکن ہے ابراہیم نہ جلے ہو؟ یہ سارا کیوں ہے خیال؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے ان لاس جو ہے فزیکل لاس ان کو ایٹرنل مانا اور خدا کو بھول گئے کہ قانون بنانے والا وہ, اس کی قدرت جو ہے قانون بنانے کے بعد سلب نہیں ہو گئی, اس کا اختیار ختم نہیں ہو گیا, وہ جب چاہے اپنے اس قانون کو توڑے. اور یہ قانون کا توڑنا ہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ خرق عادت ہے. دی یوزول فزیکل لاس وین دے آر بروکن, یہ ہے خرق عادت, یہی معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت حاصل ہے, وہ جب چاہے کسی چیز میں سے اس کی تاثیر کو سلب کر لے, اس لیے کہ تاثیر اسی کی عطا کردہ ہے, اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جب چاہے وہ تاثیر بروئے کار آئے گی, جب وہ نہیں چاہے گا وہ تاثیر بروئے کار نہیں آئے گی. بات ختم ہو گئی. یہ ہے اصل میں وہ چیز جس کا یہاں پر اب ذکر ہو رہا ہے. کس انداز میں خلق السماوات, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دنوں میں. ثم استوى على العرش, استوا کسے کہتے ہیں؟ عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش تخت, تخت حکومت. ولہا عرش عظیم, ملکہ سبا کے بارے میں جو آ کر حدود نے بتایا تھا اس کا تخت بڑا عظیم ہے. تو اللہ تخت پر بیٹھا, اس کے کیا معنی ہے؟ متمکن ہوا, وہ حاکم ہے اب یہاں, وہ بنا کر غیر متعلق نہیں ہو گیا ہے. وہ فٹ بال کو ٹھوکر لگا کر, اب یہ نہیں ہے کہ وہ فٹ بال اس کے قابو سے باہر ہو گئی ہو, ایسا نہیں ہوا کہ قانون بنا کر اس کے ہاتھ بند گئے ہو, اس کی قوت سلب ہو گئی ہو, قدرت اس کی معوف ہو گئی ہو. وہ خود ہی تخت حکومت پر متمکن ہے. اور استوا بنا ہے سوا سے, سوا کہتے ہیں برابر. جب کوئی شخص گھوڑے کی پیٹھ پر ایسے بیٹھا ہو جمع ہوا برابر, وہ شیکی نہ ہو, اسے کہتے ہیں استوا, جس کے قابو میں ہے گھوڑا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے یہ کائنات, ہر آن اس کا اذن اور اس کا حکم کار فرما ہے. وہ اگر کسی شے کو روکے رک جائے گی, کسی شے کو حکم دے وہ ہو جائے گی. یقول لہ کن فیکون, کوئی قانون قدرت جو اس کا اپنا بنایا ہوا ہے وہ اس کے اختیار کو سلب کرنے والا نہیں ہے. ہر آن, ہر لحظہ, ہر شے اس کے اذن کی محتاج ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر لقمہ جو انسان کی حلق سے اترتا ہے وہ اپنے رب سے اذن کا طلبگار ہوتا ہے کہ پروردگار میں تیرے اس بندے کے حق میں غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑ جاؤں. تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک فزیکل ورلڈ ہے اور فزیکل پراپرٹیز ہیں اینڈ لاز آف فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ہیں اینڈ دے آر ورکنگ آٹونومسلی, اپنے اختیار سے چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کہیں کسی کوٹھڑی میں بند بیٹھا ہے. ایسا نہیں ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے, جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے. پانی کا ہر قطرہ جو جذب ہوا زمین میں اس کے علم میں ہے, اور اس قطرے نے جا کر کس بیج کو جا کر اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے جس سے کہ وہ دو پتیاں نکلی ہیں جنہوں نے اس زمین میں سے سر اوپر ابھارا ہے. ہر شے اس کے علم میں ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها, اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں, ہر شے اس کے علم میں. یہ اس کے علم کا احاطہ ہے. کوئی شے, جیسا کہ ایک اور جگہ پر آیا ہے, ما تسقط من ورقۃ, جو پتا بھی گرتا ہے کسی درخت کا تو اس کے علم میں ہے. الا هو يعلمها, یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنے اندر مگن ہے
اسے جزیات سے کیا تعلق، وہ تو کلیات کا علم رکھتا ہے، اس نے کلیات بنائے ہیں، قاعدے بنائے ہیں، وہی اس کے علم میں ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، اب وہ اپنی ہستی میں مگن ہے، نہیں، اس کائنات کا وہ حاکم بھی ہے، مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، اس چیز کے ایک ایک ذرے سے وہ ہر آن ہر لحظہ واقف ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، لا یعزب اس سے مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں کچھ ذرہ برابر بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں، یہ ہے اللہ کا تصور، دیکھیے یہ جان لیجئے، اللہ کو ماننا ہوگا تو ان اسماء و صفات کے ساتھ مانیں گے، تب وہ ایمان باللہ ہے، ورنہ تو کوئی خدا آپ کے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے، کہنے کو تو خدا جو ہے اہل عرب بھی مانتے تھے، کہنے کو ہندو بھی مانتا ہے، کہنے کو وہ ایرانی بھی مانتے تھے سنویت والے، کہنے کو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا بھی قدیم اور روح بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم، وہ بھی خدا کو مانتا ہے، کہنے کو جو ایتھیسٹ ہے وہ میٹر کو مانتا ہے تو خدا مانتا ہے، کسی نے وجود کہہ دیا وجود مطلق، کسی نے روح کائنات کہہ دیا، کسی نے دی فرسٹ کاز کہہ دیا، علت العلل، کوئی نہ کوئی شے تو مانتا ہی ہے، اصل میں اللہ کو وہ مانتا ہے جو ان اسماء و صفات کے ساتھ مانتا ہے، وہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں مانتا ہوں اللہ کو اور ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے، اگر اسماء اور صفات میں سے ایک کا انکار ہو جائے گا وہ اللہ کا انکار ہے، پھر سنیے، لہو ما فی واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ میں الفاظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، وہ جب اومنی پریزنٹ ہے تو وہ تو گویا کہ ہر شے کا چشم دید گواہ ہے، اس کے نگاہوں سے تو آنے واحد میں کوئی شے اوجھل نہیں، پھر آ گیا وہی مضمون، لہو ملک السماوات والارض، یہ ہے توحید کا سیاسی پہلو کہہ لیں، اجتماعی پہلو کہہ لیں، توحید اجتماعی، وہ کیا ہے، بادشاہ حقیقی اسی کو مانو، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزم، یہاں اس لہو ملک السماوات والارض کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز آ گئی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے، یعنی بادشاہ کے ساتھ یہ تصور لازم ہے جزا و سزا کا، وہ بادشاہ کیا ہوا جو اپنے غدار کو سزا نہ دے سکے، وہ بادشاہ کیا ہوا جو اپنے باغی کو کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے، وہ بادشاہ کیا ہوا جو اپنے وفاداروں کو خلعتوں سے نہ نوازے، جزا و سزا نہیں تو کوئی نظم ہے ہی نہیں، جہاں ڈسپلن ہوگا جہاں نظم ہوگا وہاں جزا و سزا ہوگا، آخر آخر فرق نہیں کرتے، اسی کو کہا نا سورہ نون میں یا سورہ قلم جس کا نام ہے، کیا ہم اپنے باغیوں کو اور اپنے وفاداروں کو برابر کر دیں گے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو، کہاں وہ گھاس چلنے چلی گئی ہیں، تم کہتے ہو آخرت نہیں، آخرت نہیں ہے اگر تو مجرم اور باغی اور ادھر وفادار وہ برابر ہو گئے، بلکہ مجرم مزے میں رہے، انہوں نے گلچھرے اڑائے عیش کی، انہیں حرام کی تمیز نہ حلال کا فرق، وہ بیچارہ جو تھا غریب وہ حلال اور حرام ہی کے اندر اسی کے اندر لگا رہا، وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، اس نے اللل تللے کی عیش کی اور آخرت کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ مزے میرا نفے میرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی اہم قدم باتیں کر رہے، اس لیے کہ جہاں ڈسپلن ہوگا جہاں نظم ہوگا اس کے ساتھ جزا و سزا ہوگا، جو نظم کی پابندی کرے گا اس کے لیے خطابات ہیں، خلعتیں ہیں، جاگیریں ہیں، اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کو جیل میں ٹھوسا جائے گا، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اس کو کہیں کسی جانور کی کھال کے اندر کھچوا دیا جائے گا، آخر ہوتا دنیا میں، لہذا جان لو کہ وہ الملک ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، لہو ملک السماوات والارض، جہاں آسمانوں اور زمین کا وہ بادشاہ ہے، لہذا تمام معاملات بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، مجھے توجہ دلائی گئی ہے اور صحیح طور پر کہ ہوا معکم اینما کنتم، اس کی شرح رہ گئی بیچ میں، اگرچہ بیان میں آ چکا ہے اومنی پریزنٹ، وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ہاں ایک اختلافی بات بن گئی ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن بذات ہی موجود نہیں ہے، صرف بصفات ہی موجود ہے. یعنی اللہ کی موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس لیے موجود ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے اس لیے موجود ہے، صفات کے ذریعے سے وجود ہے اس کا. اس لیے کہ جو خدا کو اس کائنات سے علیحدہ کوئی شے مانیں گے، ظاہر بات ہے کہ ان کو تو یہی ماننا پڑے گا کہ خدا بذات ہی یہاں موجود نہیں ہے. یہ بحث ہمارے ہاں ہے، لیکن میرا اس میں موقف یہی ہے کہ اس میں قطعاً ہمیں کوئی تخصیص کرنے کا حق حاصل نہیں جب قرآن نے تخصیص نہیں کی. ہم وہی کہیں گے جو مثلاً منسوب ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سماء دنیا پر نزول فرماتا ہے، وہ رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سماء دنیا پر آ کر، اور پھر ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اب یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں متکلمین کے ہاں، محدثین کے ہاں مابین نزاع ہو گیا. اللہ کسی جگہ پر تو نہیں ہے کہ وہاں سے وہ نیچے اتر آیا. قرآن مجید میں، حدیث میں ایسے الفاظ موجود ہیں. تو اب اس پر ہمارا موقف کیا ہے درمیانی؟ کہ ہم اس کو تو مانیں گے کہ اللہ کا نزول ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب قرآن میں یا حدیث میں لفظ نزول آیا ہو. آیا ہے قرآن میں وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے گا نا اللہ تعالیٰ میدان حشر میں، آئے گا تمہارا رب اور اس فرشتے صفے باندھے ہوئے موجود ہوں گے. اب اس کی بھی کیا حقیقت ہے یہ ہم اس وقت نہیں جان سکتے، کیفیت مجہول ہے، لیکن اصلا بات ماننی پڑے گی کہ ہوگا ایسا. بالکل اسی طریقے سے میں اس معاملے میں یہ رائے رکھتا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہوا معکم اینما کنتم، یہی وہ انگریزی کا تیسرا لفظ ہے، اومنی پوٹنٹ علی کل شئن قدیر، اومنیشنٹ بکل شئن علیم، اومنی پریزنٹ ہوا معکم اینما کنتم. یہ تینوں جو بیسک ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، جو انگریزی میں ان الفاظ میں آتے ہیں، وہ تینوں ان چھ آیات کے اندر موجود ہیں. اب آخری آیت ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اس کا تعلق بالکل وہی ہے جو یحیی و یمیت کا تھا. دیکھیے، ایک ہم یوں کہیں گے دن رات کے اندر پروتا ہوا آ جاتا ہے، رات دن میں داخل ہو جاتی ہے. کب؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب رات جو ہے بڑھ رہی ہے، دن گھٹ رہا ہے، تو گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے. جب دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے، تو گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہا ہے. اب ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے کہ جیسے تسبیح کے دانے ہیں کہ ایک دھاگے کے اندر، یہ اقبال نے یہ تصور ایک جگہ دیا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. یہ ایسے ہے دن اور رات جیسے ایک تسبیح ہے، اس کا ایک دانہ کالا ایک دانہ سفید. تو کوئی قدرت کا ایک ہاتھ ہے جو تسبیح پھیر رہا ہے کہ رات آ گئی کالا دانہ آیا، رات آ گئی اور جب وہ سفید دانہ آیا دن آ گیا. تو یہ جو ہے، ایک نسبت تو ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور ایک نسبت یہ کہ یہ اللہ کر رہا ہے. جیسے ایک یہ ہے کہ ہم خود جی رہے ہیں خود مر رہے ہیں، نموت و نحیا، یہ کفر ہے، شرک ہے، مادہ پرستی ہے. یحیی و یمیت، یہ توحید ہے، اللہ زندہ رکھتا ہے، اللہ مارتا ہے. اسی طرح دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، رات دن میں داخل ہوتی ہے، دن رات میں داخل ہوتا ہے. جب یہ کہیں گے، الا یہ کہ آدمی کو سمجھ نہ ہو، اور یہ ہمارے بول چال میں یہ الفاظ آتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی کا یقین یہی ہے تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. ہونا کیا چاہیے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اللہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، اللہ کے صفت علم کا ذکر یہاں پر کتنے الفاظ میں آیا ہے؟